بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رات میں قصہ گوئی کا بیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قصے کہانی نقل فرمائی ہے ان کا نمونہ دو حدیثوں میں مصنف نے بیان کیا ہے۔ پہلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو ایک قصہ سنایا۔ ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھیں، آپ کی بیویاں، تو ان میں سے ایک کہنے لگیں تعجب کے ساتھ کہ یہ قصہ حیرت اور تعجب میں خرافہ کے قصوں جیسا ہے۔ حرم میں خرافہ کے قصے ضرب المثل تھے، مثالوں میں بیان کیے جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، جانتی بھی ہو خرافہ کا اصل قصہ کیا تھا؟ پھر آپ نے خود ہی فرمایا، خرافہ بنو عزرا کا ایک شخص تھا، جنات اس کو پکڑ کر لے گئے تھے، ایک عرصے تک انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھا اور پھر لوگوں میں چھوڑ گئے۔ یہ بندہ جو ایک لمبے زمانے تک جنات کے درمیان رہا تھا اور وہاں اس نے عجیب و غریب باتیں دیکھی، تو وہ باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا تو لوگ حیرت میں پڑ جاتے تھے، تعجب سے اس کو دیکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد لوگ ہر حیرت انگیز قصے کو حدیث خرافہ کہنے لگے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کا پس منظر بیان فرمایا۔ پھر دوسری حدیث حدیث ام زرع ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 عورتوں کا قصہ بیان فرمایا ہے اور آخر میں کہتی ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر عرب کے کسی علاقے میں 11 عورتیں اکٹھی ہوئیں۔ عام طور پر جب شوہر گھر سے چلے جاتے ہیں تو عورتوں کو ٹائم بہت ملتا ہے اور وہ وقت کاٹنے کے لیے پھر تلاش کرتی ہیں کسی اپنی ساتھی سہیلی کو، اس کے ساتھ مل کے بات چیت کریں، بیٹھیں۔ شوہر صرف گھر میں ہی رہے تو بھی بہت کام ہوتے ہیں عورتوں کو، اور ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے، اس بات کو اچھی طرح سنیے، ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے شادی سے پہلے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اچھا لڑکا مل جائے شوہر کی شکل میں، اس کا من پسند، اس سے محبت کرنے والا، اس کو رکھنے والا، اس کو عزت دینے والا۔ پھر جب اس کو خاوند اچھا مل جاتا ہے تو اب اس کی خواہش ہوتی ہے کہ خاوند کے پیچھے وقت کاٹنے کے لیے، بتانے کے لیے اس کی گود میں اب بچہ آ جانا چاہیے۔ پھر جب بچہ اس کی گود میں آ جاتا ہے تو اب اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اب میں، میرا شوہر، میرا بچہ، ہماری یہ زندگی ہونی چاہیے اور کوئی ہماری زندگی میں دخل نہ دے۔ ماں باپ کو، گھر کے بڑوں کو بھی یہ محسوس کرنا چاہیے، ہر ایک کی خواہشات ہوتی ہیں۔ کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں صاحب، ہمارے بچے ہمارے سامنے ہی رہنا، اگر دو بچے ہیں تو ہماری دونوں آنکھیں ہیں، ہم الگ نہیں کریں گے۔ بہت جلد پھر ان کو پچھتانا پڑتا ہے، ایک ساتھ رہتے ہیں किचन भी एक होता है, किचन में चूल्हा होता है, आम तौर पर आग वहीं से लगनी शुरू होती है। उसने ये काम किया, उसने ये काम नहीं किया, उसे ये करना था, वो टाइम पे ये काम नहीं करती है, वहाँ से इख्तिलाफ शुरू होते हैं और बढ़ते बढ़ते फिर बड़ों तक आ जाते हैं, मर्दों तक आ जाते हैं। तो इन जायज़ ख्वाहिशात को हमें देखना बच्चों की, उसके मुताबिक अमल कर देना, अलग कर देना, रहो भाई तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे साथ, बहुत दूर नहीं करो, बिल्कुल साथ में मिलाकर भी नहीं रखो, इतना कि आवाज दो तो बच्चे आ जाएं, लेकिन किचन उनका इंतजाम अलग होना चाहिए। घर बहुत अच्छा चलता है, रिश्तेदारियां बाकी रहती हैं। तो मैं बताना तो ये चाह रहा था कि जब शौहर घर पे नहीं होते तो औरतों को टाइम बहुत मिल जाता है। तो यहां भी अरब के किसी इलाके में ऐसा हुआ, इनके शौहर बाहर गए हुए थे और ये 11 औरतें इकट्ठी हुई और इन्होंने एक माहदा किया, इम्पैक्ट किया आपस में, कि हम सब अपने शौहरों के ताल्लुक से उनकी जो सही हालत है सच सच बताएंगी, कुछ छुपाएंगी नहीं। फताहदना व तआक्कदना अल्ला यक्तुमना मिन अखबारी अज़वाजिहिन्न शैआ। जिसके जो शौहर में जो है अच्छी या बुरी चीज, अच्छाई या भलाई, वो उसको बताएगी, अच्छाई भलाई या बुराई जो भी कुछ है उसको बताएगी। तो अब कहना शुरू किया, सबसे पहली औरत ने क्या कहा, ज़ौजी लहमु जमलिन गस्सिन अला रासी जबलिन। हदीस शरीफ पढ़ के अंदाजा होता है कि ये अपनी जबान के अंदर भी बड़ी माहिर थी औरतें, और अरब वालों को तो अपनी जबान दानी पर नाज था ही, इसलिए अपने अलावा दूसरे लोगों को वो अजमी बोलते थे, गूंगे। इनकी औरतें और मस्तूरात भी अपनी जबान के अंदर बड़ी माहिर थी, तो बड़ा ऊंचा कलाम है ये। पहली औरत कहती है, ज़ौजी लहमु जमलिन गस्सिन अला रासी जबलिन वारिन ला सहलिन फयुर्तका वला समीनुन फयुन्तका। एक एक लफ्ज ऐसा है जो फसाहत और बलागत लिए हुए है। वो कहती है कि मेरा खाविन नाकारा दुबले ऊंट के गोश्त की तरह है, गोया बिल्कुल गोश्त का एक टुकड़ा है जिसमें जिंदगी बाकी ही नहीं रही। और फिर आगे कहती है कि गोश्त भी ऊंट का जो ज्यादा मरगूब भी नहीं होता, पसंदीदा नहीं होता, और ये गोश्त सख्त दुश्वार गुजार पहाड़ की चोटी पर रखा हुआ है, और वो पहाड़ की चोटी भी ऐसी है कि उसका रास्ता आसान नहीं है, मुश्किल रास्ता है जिसकी वजह से वहां चढ़ना बड़ा मुश्किल है, और ना वो गोश्त ऐसा है कि उसकी वजह से 100 दिक्कत उठाकर आदमी उसको उतारने की कोशिश ही करे और उसको लिया जाए। उसने बड़े फसी अंदाज में अपने शौहर की हालत बयान की है और उसकी कहना चाहिए उसके अंदर जो जो ऐब थे सब बता दिए। वो कहती है इसका मतलब यह है कि वो एक बेकार हस्ती है जिससे ना कोई जानी फायदा है ना माली फायदा है, इसके बावजूद वो आला दर्जे का मुतकब्बिर और बदखुल्क भी है, और ऐसा मुतकब्बिर ऐसा बदमिजाज है, बद अखलाक है कि उस तक रसाई मुश्किल है। बहुत से होते ना ऐसे उजड़, बात करो तो ऐसा लगता है लठ मारने, तो ऐसा है वो, बिल्कुल उजट किस्म का है, जाहिर है, गवार है, बद अखलाक है, न मिलते बन पड़ रही है न छोड़ते बन पड़ रही है, किसी मसरफ की दवा ही नहीं, बेकार महज है, और बदखुल्की और सख्त मिजाजी की वजह से उस तक रसाए भी मुश्किल है। जो कुछ तो उसने बता दिया, इससे समझ में आता है कि औरत अपने शोहर को बहुत करीब से और बहुत बारीकी से देखती है, हर चीज का मुताला करती है, वो उसके अखलाक का, उसके रहन सहन का, उसके अंदाज का, उसके अतवार का, उसकी आदतों का, और ये हर औरत की फितरत होती है। इसलिए कहते हैं शौहर को जितना उसकी बीवी जानती है दूसरा नहीं जान सकता। बहुत कम दुनिया के शौहर ऐसे हैं जिनकी बीवी उनके बारे में दिल के साथ में जमाने के सामने ये गवाही दें कि जैसा ये अंदर है ऐसे ही बाहर है, जैसा बाहर नजर आता है ऐसी अंदर, जैसा जाहिर है ऐसा बातिन। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुताहरात को यह हुक्म था कि अंदर जो कुछ देखती हो वो सब बाहर बयान करो। इसका मतलब यह है कि आपके यहां तो सब साफ ही साफ था, सारा मामला सब आले दर्जे का था, जाहिर भी आला और उससे आला बातिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसलिए आपकी हर छोटी बड़ी बात आपकी बीवियों ने घर से बाहर पहुंचाई है। दूसरी औरत बोलती है, قالت الثانية زوجي لا أثير خبره إني أخاف ألا أزره أن أذكره أذكر عجره وبجره। ये बोलती है कि मैं अपनी खाविन की बात क्या कहूँ, अगर कहूँ तो उसके मुतालिक कुछ नहीं कह सकती, मुझे डर है कि अगर उसके अयूब बयान करना शुरू करूँ, उसके अंदर क्या क्या ऐब हैं, तो फिर खातिमे का जिक्र नहीं, और अगर कहूं तो जाहिरी और बातनी वजूब सब ही कह डालूं। मतलब यह है कि उसके वजूब गिनवाऊं तो कहां तक गिनवाऊं, सरापा ऐब ही ऐब है, किसी में दो चार ऐब हो तो उनको गिनवा भी दे, लेकिन जिसके अंदर शुरू से लेकर आखिर तक ऐब ही ऐब भरे हुए हों तो कहां तक उसको गिनवाया जाए और किस किस को जताया जाए। इतनी लंबी दास्तान है मेरे शोहर के वजूबों की कि सुनने वाले उकता जाएं। बाज शुर्राह ने इस पर यह एतराज किया है कि ये जो औरत थी ना, इसने माहदे की खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि माहदा क्या हुआ था कि अपने शोहर की कोई बात छुपाएगी नहीं, जो सही बात है वो, और ये कह रही कि कहां तक वजूब बयान करूं, मगर सही बात यह है कि इसने मुख्तसर अल्फाज में सब कुछ कह दिया है कि मेरा शोहर तो मुजस्समाए अयूब है, ऊपर से नीचे तक ऐ भी है, मैं उसमें तो कहां तक शुमार करूं उसके अयूब को। कालत सालिसा, तीसरी औरत कहती है, जौजी अल अशन्नक इन अंतिक उतल्लक व इन अस्कुत उअल्लक। बहुत ऊंची अरबी है, बड़ी ऊंची जबान है। ये तीसरी औरत कहती है कि मेरा खाविन तो बेतुका लंबा है, लमढील है। क्यों कहा उसने बेतुका लंबा? इसलिए कि बहुत ज्यादा लंबे कद का आदमी आम तौर पर यह कहा जाता है उसमें अकल नहीं होती, उसकी अकल घुटनों में होती है। तो यह कहना चाहती है कि मेरा शोहर जो है बेतुका लंबा है, यानी बेवकूफ है आला दर्जे का, और बेतुका लंबा हो और मुनासिब उसके अंदर जिस्म ना हो, मोटाई ना हो, फरबही ना हो, तो और बेकार लगता है वो। इसलिए कहती मेरा शोहर तो लंबा बेतुका लंबा है, ज़ौजी अल अशन्नक इन अंतिक उतल्लक, अगर मैं किसी बात में बोल पड़ूं तो फौरन तलाक मिल जाए, और अगर चुप रहूं तो लटकी रहूं, न इधर की न उधर की। इसके ज्यादा लंबा होने को मैंने बताया इसलिए जिक्र किया कि मशहूर कौल के मुताबिक सब जानते हैं कि बेवकूफी की अलामत होगी, और इसलिए भी कि बदसूरती की अलामत होती है अगर मुनासिब जिस्म न हो, और बदखुल्क भी है, ये कहती है बद अखलाक भी है कि अगर कोई बात भी जबान से निकालूं, कोई अपनी जरूरत जाहिर करूं तो फौरन तलाक दे देने पर आ जाता है, और जब चुप रहूं तो कोई जरूरत अपनी उस पर जाहिर न करूं तो खुद से परवाह ही नहीं करता, बस यूं ही लटकी हुई हूं, ना बेशोहर वाली में शुमार है मेरा, ना शोहर वालियों में शुमार है। बाज जगह इसमें और जुमला है जिसका मतलब यह है कि मैं हर वक्त ऐसी रहती हूं कि गोया तेज तलवार की धार के नीचे हूं, हर वक्त फिक्र सवार है कि न जाने कब मेरा काम तमाम हो जाए। बास हदीस के अंदर ये जुमला भी इसका ये है। इसने भी अपने शोहर के बारे में मजम्मत की है, उसकी बुराई बयान की है कि मेरा शोहर जो है बढ़िया नहीं है। चौथी आई, वो कहने लगी, ज़ौजी कलैली तिहामा ला हर्रुन वला कर्रुन वला मखाफा वला सआमा। इन्होंने अपनी शोहर की तारीफ की है। یہ چوتھی کہتی ہے کہ زوجی کلیلی تہاما، کہ میرا شوہر جو ہے وہ تہاما کی رات کی طرح معتدل ہے، درمیانی. تہاما کہتے ہیں مکے کے قرب و جوار کے علاقے کو تہاما بولتے ہیں. یہ کہتی ہے کہ میرا شوہر تہاما کی رات جیسے وہاں کی رات معتدل ہوتی ہے، وہاں پہ نہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے رات، نہ بہت زیادہ سرد ہوتی ہے، درمیانی ہوتی ہے اس علاقے میں، تو اس رات کی طرح معتدل ہے. لا حر ولا قر، نہ گرم اور نہ سرد. ولا مخافا، نہ اس کے پاس رہنے سے خوف ہوتا ہے. ولا سعاما، نہ طبیعت اکتاتی ہے. اس عورت نے اپنے شوہر کی تعریف کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہروں کو ایسے ہی ہونا چاہیے، اعتدال والی طبیعت کا حامل ہونا چاہیے، نہ بہت زیادہ گرم نہ بہت زیادہ سرد. بہت زیادہ گرم ہو تو بھی ٹوٹ جاتا ہے گھر، بہت زیادہ سرد ہو تو آزادی مل جاتی ہے، اس سے بھی گھر ختم ہو جاتا ہے. کئی دفعہ پھر ایسا گھر ٹوٹتا ہے اس سے بھی کہ سنبھل نہیں پاتا. اس لیے درمیانی رہنا چاہیے شوہروں کو، اخلاق بھی صحیح ہونے چاہیے. اللہ والے کہتے ہیں کہ اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، نرمی کا معاملہ کرو، عفو درگزر کا معاملہ کرو، انہیں معاف کرتے رہو. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ شریعت کا جب مسئلہ آ جائے تو آپ کی طرف سے مضبوطی ہونی چاہیے شریعت کے مسائل کے اندر، اور آداب شریعت کے سلسلے میں بالکل بے توجہی نہیں ہونی چاہیے، وہاں سختی ہونی چاہیے. مثلا بچے نماز میں سستی کر رہے ہیں اور گھر والے کہہ رہے ہیں نہیں صاحب چھوڑو بچے پڑھتے ہیں، یہ کرتے نہیں. ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نماز کے تعلق سے سستی نہیں ہونی چاہیے. بچوں کی تربیت کے سلسلے میں تین چیزیں ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے. کتنی چیزیں بتا رہا ہوں؟ تین چیزیں. بچوں کی تربیت کے سلسلے میں تین چیزیں سب لوگوں کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے. پہلی چیز، جھوٹ پر گرفت ہو، بچہ جھوٹ کا عادی نہ ہو پائے بلکہ جھوٹ بول نہ پائے. جب جب آپ محسوس کریں کہ جھوٹ بولا ہے فوراً گرفت ہونی چاہیے اور مضبوط پکڑ ہونی چاہیے اور مضبوط تنبیہ ہونی چاہیے، اور اس کو بتائیں کہ جھوٹ کے کتنے نقصانات ہیں. نمبر دو، نماز کی پابندی. نماز پر خاص طور پر دھیان دیجیے آپ، کیونکہ حدیث میں یہ حکم ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز سکھاؤ، اور بچہ 10 سال کا ہو جائے اور پھر نماز میں سستی کرے تو سزا دو، مارو. حدیث میں اتنے الفاظ ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس بات کو لے کے سختی کرتا ہے؟ 10 سال کا ہو گیا، 11 سال کیا ہوگا، 12 سال کا بچہ ہو گیا، کوئی سختی نہیں کرتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس مسئلے کو لے کر سختی کرو، آپ کا فرمان ہے مارو. تو نماز کے معاملے میں بالکل کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. جب نمازی ہوگا بچہ ہمارا تو اللہ سے اس کا تعلق ہمیشہ استوار رہے گا، مضبوط رہے گا، اور یہ بچہ کہیں بھی جائے گا تو یہ نمازی رہے گا. میں نے اپنے یہاں جمعے میں بھی یہ بات کہی تھی کہ عام طور پر جو پکے نمازی آپ کو ملیں گے وہی ہوں گے جو گھر سے نمازی ہوتے ہیں، گھر کی تربیت کی بنیاد پر جو نمازی ہوتے ہیں، اور جو بعد میں نمازی بنتے ہیں دوسرے ماحول سے تو اتنے پکے نمازی نہیں ہوتے. تو اگر ہمیں اپنی نسل کو نمازی بنانا ہے تو گھر سے ہی ان کو تیار کرنا ہے، اور اس پہ شروع ہی سے ہمیں پکی نگرانی رکھنی ہے، مضبوط نگہداشت رکھنی ہے. اور تیسری بات، بچے کی تربیت میں جس کا خیال رکھنا ضروری ہے، بچے کو خدمت گزار بنائیں، شروع ہی سے خدمت کی عادت ڈالیں. بہت دنوں تک ہم بچے سے خدمت ہی نہیں لیتے، چلو بچہ بڑا ہو جائے گا، گھر میں بچی ہیں بس ان سے کوئی خدمت لی جا رہی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں تو خدمت کی عادت نہیں رہتی، اور پھر بہت سارے موقعوں پر ناکامی کا شکار ہوتے ہیں. بچیوں کو خدمت کی عادت نہیں ڈالتے ہم، شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہاں پر سسرال میں پریشانی ہوتی ہیں. شروع ہی سے بچوں میں خدمت کی عادت ڈالی جائے تو بچے جب بڑے بنیں گے تو یہ اپنے آپ کو یہ سمجھیں گے کہ ایک کام خدمت کرنا بھی ہے، لوگوں کے کام آنا بھی ہے، اپنی خدمت کریں گے، اپنے بچوں کی بھی کریں گے، اپنے پڑوس والوں کی بھی کریں گے، دوسرے لوگوں کی بھی کریں گے۔ وہ ان تین چیزوں کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو بچوں کی تربیت کے سلسلے میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ اور تو اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ چوتھی عورت کہتی ہے کہ میرا جو شوہر ہے کلیلی تہامہ، تہامہ کی رات کی طرح ہے، اس کے اندر نہ گرمی ہے اور نہ سردی ہے، یعنی بالکل سرد ہے، نہ بالکل گرم ہے، ولا مخافہ، نہ اس سے ڈر ہے، اس کے قریب ہونے میں ڈر نہیں لگتا، ولا سعامہ، اور نہ اس سے بوریت ہوتی ہے۔ ایسے انسان کو ہونا چاہیے، اس نے تعریف کر دی۔ پانچویں عورت کہتی ہے زوجی ان دخل فہدا و ان خرج اسیدا ولا یسأل عما عہدا۔ پانچویں عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر تو ایسا ہے کہ گھر میں جب داخل ہوتا ہے فہیدا تو چیتا بن جاتا ہے، اور جب باہر نکل جاتا ہے تو شیر بن جاتا ہے۔ ولا یسأل عما عہدا، اور گھر میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے بارے میں بالکل پوچھ تاچھ نہیں کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ اس عورت نے اپنے شوہر کی مذمت بیان کی ہے، برائی بیان کی ہے کہ گھر میں جب آتا ہے تو بالکل سو بن جاتا ہے، سو رہا ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے کسی سے، اور گھر سے باہر نکلتا ہے تو لوگوں کے سامنے شرافت دکھاتا ہے، اسیدہ شیر بن جاتا ہے۔ اور گھر میں ولا سلو اما عہدہ، گھر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے بارے میں خبر گیری نہیں رکھتا، کیا ضرورت ہے، کیا چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا تھا۔ لیکن زیادہ تر علماء نے اور اس کی شرح کرنے والوں نے، اس کی وضاحت کرنے والوں نے یہ بتایا ہے کہ اس نے حقیقت میں تعریف کی ہے، اور تعریف ہی زیادہ سمجھ میں بھی آتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے، چیتا سو جاتا ہے، تو جس طرح سے سو جاتا ہے تو گھر میں کیا ہو رہا بے خبر ہوتا ہے، اسی طریقے سے جب گھر میں آتا ہے نا تو بالکل یہ بے خبر ہوتا ہے، گھر میں ہم کچھ بھی کریں کسی چیز سے چھیڑ خانی یہ نہیں کرتا، سب آزادی کے ساتھ رہتے ہیں ہم۔ وَإِنْ خَرَجَ سیدھا، اور جب یہ باہر نکلتا ہے تو شیر بن جاتا ہے، مطلب بہادر ہوتا ہے۔ یہ بڑی تعریف ہے کہ گھر کے اندر اگر یہ سیدھا پن دکھا رہا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ کمزور ہے، نہیں نہیں، یہ تو بہت بڑا بہادر ہے، شیر ہے یہ، دوسروں کے سامنے شیر بن کے رہتا ہے، لیکن گھر میں بچوں کے سامنے، بیوی کے سامنے شریف بن کے رہتا ہے۔ یہ تعریف کر رہی ہے۔ ولا یسألوا عما عہدا، اور گھر میں ہم کچھ بھی کریں، کتنا بھی خرچ کر لیں، جو کچھ دے دیتا ہے اس کے بارے میں کچھ سوال نہیں کرتا۔ ایسے شوہروں کو بہت پسند کرتی ہیں عورتیں۔ ایک صحابی ہیں، بہت ساری شادیاں کی ہیں انہوں نے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ کہیں پر رشتہ لے کر گئے، وہاں پر ایک نوجوان بھی پہنچے ہوئے تھے، حضرت بوڑھے تھے، پردے میں بیٹھ کے بات ہو رہی تھی، تو اندر سے پوچھا جا رہا تھا، نوجوان سے پوچھا گیا آپ گھر میں اپنی بیوی کو کیسا رکھیں گے، خرچ وغیرہ کے سلسلے میں آپ کا کیا رویہ۔ انہوں نے کہا میں ایک مخصوص کمائی اچھی خاصی مقدار میں مہینے میں دے دیتا ہوں، اور وہ ان کے ہاتھ میں دیتا ہوں، وہ خرچہ چلاتی ہیں۔ اس نے کہا ایک مخصوص کمائی، یعنی طے ہے۔ حضرت بوڑھے تھے، حالانکہ حضرت سے پوچھا تھا، حضرت ہوشیار بھی بہت تھے، کہتے ہیں صحابہ میں بہت ہوشیار لوگوں میں سے ہیں یہ، دماغ دار۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو گھر میں بلا گنے دیتے ہیں، اور جو دیتے ہیں پھر پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ تو اندر سے حضرت ہی کو پسند کیا گیا۔ تو عورتوں کی یہ فطرت ہے کہ عورتیں ایسے شوہروں کو ہی پسند کرتی ہیں کہ جو گھر کے معاملات میں زیادہ پوچھ تاچھ نہ کرے، اور خرچ کو جو دے دیا جائے پھر اس کے اندر فی نہ نکالیں، اور حیل و حجت سے کام نہ لیں، اور پوچھ تاچھ زیادہ نہ کرے، کہاں کیا، کیا کیا، یہ کیا لے کر آئے، اس کی کیا ضرورت تھی۔ یہ فطرت ہے ان کی۔ تو اس لیے یہ عورت جو ہے اپنے شوہر کے بارے میں ایسی کری، گھر میں جو کچھ ہم خرچ کر لیں، جتنا خرچ کر لیں، کبھی پوچھتے ہی نہیں ہے۔ قالت السادسہ، چھٹی عورت کہتی ہے زوجی ان اکل لفا و ان شریب اشتفا و ان استجا التفا ولا یولج الکف لیعلم البثا. چھٹی عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر ایسا ہے کہ اگر کھاتا ہے تو سب چٹ کر جاتا ہے لفا, و ان شریب اشتفا, اور جب پینے پہ آتا ہے تو جو کچھ ہوتا ہے سب پی لیتا ہے, سب چلا جاتا ہے, کچھ نہیں چھوڑتا. وہ ان استجا التفا, اور جب سوتا ہے تو چادر لپیٹ کر اکیلا خود ہی سو جاتا ہے. ولا یولج الکف لیعلم البسا, اور سونے کے بعد اپنا ہاتھ میری طرف نہیں بڑھاتا کہ دیکھ سکے میری جسم کی گرمی سردی کو, مجھے بھی محسوس کرے. بظاہر اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے اور زیادہ تر خیال یہی جاتا ہے کہ اس نے اپنے شوہر کا عیب بیان کیا ہے. کچھ حضرات نے کہا تعریف بھی کی ہے, تعریف بھی سمجھ میں آتی ہے اس طرح سے کہ زوجی ان اکل لفا, میرا شوہر جو دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو سب قسم کے کھانے ہوتے ہیں, سب کھاتا ہے, وہ کنجوس و بخیلوں کی طرح ایک ہی چیز نہیں کہ دال ہے تو گوشت نہیں, گوشت تو دال نہیں, کئی قسم کے کھانے ہوتے ہیں اور خوب کھاتا ہے. وہ ان شریبہ اشتفا, اور جب وہ پینے پر آتا ہے تو ہر قسم کا مشروب ہوتا ہے, دودھ بھی ہے, لسی بھی ہے, اور اس زمانے میں تو زمانہ جاہلیت کی بات ہے, شراب بھی ہے, نبیذ بھی ہے, اور دیگر جوس وغیرہ ہیں, کئی کئی قسم کے مشروبات ہوتے ہیں. وہ ان استجا التفا, اور گھر کے اندر جب آرام کرتا ہے تو پھر بے خبر ہو جاتا ہے, کچھ بھی کرو مجھے کوئی مطلب نہیں, آزاد کر دیتا ہے سب کو, اور اختلافی باتوں میں ہاتھ نہیں ڈالتا, چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہاتھ ڈال کے لڑنے لگے ایسے کچھ نہیں کرتا وہ, ایک طرح سے تعریف. لیکن زیادہ تر یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے مذمت بیان کی ہے, جیسے کہ ترجمہ میں نے جو کیا اس سے ظاہر تھا کہ بھائی جب کھانے پہ آتا ہے تو کسی کا خیال نہیں کرتا, سب چٹھی کر جاتا ہے, پینے پہ آتا ہے تو بھی کسی کا خیال نہیں کرتا, جو اس کے سامنے آتا ہے سب خود ہی پی لیتا ہے, جب لیٹنے پہ آتا ہے التف تو اکیلا ہی لیٹتا ہے, بیویوں کی طرف ہماری طرف التفات نہیں کرتا یہ, اور بیوی چاہتی ہے کہ جب گھر میں شوہر آئے تو اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے, اور یہ سنت بھی ہے. جب آپ گھر میں آئیں تو باہر کے سارے کام باہر ہی چھوڑ کر آئیں, گھر میں اب آپ کے سامنے آپ کی بیوی اور آپ کے بچے ہونے چاہیے. آج کل یہ جو موبائل آ گئے انہوں نے گھروں کو بڑا تباہ کیا صاحب, اب گھر میں باہر سارے کام نپٹا کر آئے, گھر میں بھی وہ سب آتی بس موبائل کھل کے بیٹھ جائیں گے اور اس کے اندر اپنے میسج پیغامات رسائل دیکھنے لگیں گے, ای میل کھول لیں گے, واٹس ایپ کھول لیں گے, دوسری سوچ چیزیں ہیں ان سب کو آپ کھولنے لگیں گے, اور ادھر بیچاری بیوی ہے صبح سے آپ کا انتظار کر رہی ہے, آپ کے لیے کھا رہی ہے, پکا رہی ہے, آپ کے لیے محنت کر رہی ہے, وہ بیٹھی یہ انتظار کر رہی ہے, دل پہ اس کے بہت زور ہوتا ہے, اچھا نہیں لگتا ہے اس کو. اگر آپ کے سامنے وہ بھی ایسی کرنے لگے, آپ اس کے لیے آئیں کہ بیوی سے بات چیت کریں گے, بیٹھیں گے, کچھ گفتگو ہوگی, کچھ دل ہلکا ہوگا, کچھ شیئر کریں گے آپس میں, اور وہ فون لے کر بیٹھ جائے تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی, تکلیف ہوگی نہیں ہوگی, یقیناً تکلیف ہوگی. بالکل ہمارے اس رویے سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے, اگرچہ بیچاری کڑوے گھونٹ پی جاتی ہے اور برداشت کر لیتی ہے. تو عورتیں چاہتی ہیں کہ جب گھر میں داخل ہوں تو ہماری توجہ اب بیوی بچوں کی طرف ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب داخل ہوتے تھے تو سلام کر کے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے, سلام کر کے مسکراتے ہوئے, اور پھر گھر والوں کے ساتھ ہی آپ رہتے تھے, ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے, ان کے ساتھ بات کرتے. اور یہ جو حدیث چل رہی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی قصہ سنا رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں بیوی کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں ان کا دل رکھنے کے لیے, بات چیت کرنے کے لیے ان سے. حدیث پاک میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ گھر میں داخل ہوئے آپ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں, آپ جب تشریف لائے تو حضرت عائشہ پیچھے کو اور ہٹ گئیں, گھر چھوٹا تھا دیوار سے لگ گئیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں آپ کی ران پر رکھا اور اسی طریقے سے بیٹھ گئے, پورا زور لگا کر نہیں, اسی طریقے سے بیٹھ گئے. اور حضرت عائشہ کچھ کھا رہی تھی، پوچھا کیا کھا رہی ہو عائشہ؟ کہا رسول اللہ گوشت کھا رہی ہوں، مگر آپ کے مطلب کا نہیں ہے، آپ کے مطلب کا نہیں ہے، اس لیے کہ میں پاک نہیں، جنہوں نے کہا میں پاک نہیں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیضتک لیست بیدک، تیری ناپاکی تیرے ہاتھ میں تھوڑی ہے. بہت بڑے مسائل علماء نے اس سے بیان کیے، پھر کہ اس حالت میں عورت کھانا بھی بنا سکتی ہے، شوہر کو کھلا سکتی ہے، اپنے ہاتھ سے بھی کھلا سکتی ہے، بچوں کو کھلا سکتی ہے، پاس میں لیٹ بھی سکتی ہے، لیکن ہاں مباشرت نہیں کی جائے گی بس، لیکن باقی سارے کام کیے جائیں گے. نماز اس سے معاف ہے، قرآن نہیں پڑھے گی وہ، ذکر کرے گی، درود شریف پڑھے گی وہ. نماز کا وقت آ جائے گا تو وضو کر کے اتنی دیر مصلی میں بیٹھ کے دعا مانگ لے، اس کے لیے بڑی فضیلت ہے. یہ کام کرے، دعا مانگتی رہے، درود شریف پڑھتی رہے، کھانا بنائے، سارے کام کرے. نماز نہیں پڑھنی ہے اس کو، روزہ نہیں رکھنا ہے، اور شوہر کے ساتھ جو آخری کام ہوتا ہے وہ نہیں کرنا ہے. کھانا پینا ایک دوسرے کو کھلا سکتے ہیں، ایک ساتھ کھا سکتے ہیں. کپڑے بھی اس طریقے سے پہن کے رہنا چاہیے اس حالت میں کہ دوسرے کو اندازہ نہ ہو کہ کس حالت میں ہے. بہت سے گھروں کے اندر یہ رواج ہے کہ صاحب یہ حالت آ جاتی ہے تو بس کپڑے ایسے پہن کے رہیں گی پرانے سرانے سے کہ سامنے والے کو بھی اچھا ہی لگے، شوہر کو بھی اچھا ہی لگے. یہ کون سی بات ہے؟ ٹھیک ٹھاک صاف ستھری پاک بن کے رہنی چاہیے، سامنے والے کو اندازہ بھی نہیں ہونا کسی کو. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیضتک لیست بیدک، تیری ناپاکی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، لاؤ مجھے دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے وہ لیا اور کہا کہاں سے کھا رہی تھی عائشہ؟ تو بتایا یا رسول اللہ یہاں سے کھا رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ سے اپنا منہ مبارک لگایا اور وہیں سے نوش فرمایا. یہ حضور نے سکھایا گھر میں رہنے کا ادب، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے تھے، اور شریعت اس کو پسند کرتی ہے. ساتویں عورت کہتی ہے زوجی آیا یا او غبایا او غیایا طباقا کل داء له تا شج کی او فل کی او جمع کل لکی. کہتی ہے ساتویں عورت کہ میرا خاوند تو ایسا ہے جو صحبت سے عاجز ہے، یعنی نامرد ہے، اور اتنا بے وقوف ہے کہ بات بھی نہیں کر سکتا. آیا یا گیا یا، ایسا بے وقوف ہے کہ بات بھی نہیں کر سکتا. دنیا میں جو کوئی بیماری کسی میں وہ ہو سکتی ہے وہ میرے شوہر میں موجود ہے، یہ کہتی ہے وہ. اور اخلاق ایسے ہیں کہ شج کی، اس سے بات کرنے لگو تو یا تو سر پھوڑ دے، یا جسم پہ کوئی زخم لگا دے، یا دونوں ہی کر دے، سر بھی پھوڑے اور جسم بھی زخمی کر دے. مطلب اس نے بھی اپنے شوہر کی پوری برائی بیان کی ہے، اور اپنے عیب جو اس کے اندر تھے وہ اس نے بتائے ہیں. آٹھویں عورت کہتی ہے، اس نے اپنے شوہر کی تعریف کی ہے بڑے اچھے انداز سے، کہتی ہے زوجی المس مس ارنب والریح ریح زرنب. یہ کہتی ہے کہ میرا جو شوہر ہے وہ چھونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے. ارنب کہتے ہیں جمع ارانی، خرگوش کو. زوجی مس ارنب، چھونے میں ایسا ہے جیسے خرگوش بڑا نرم ہوتا نا. اور ریح ریح زرنب، اور خوشبو میں زعفران کی طرح مہکتا ہوا ہے. اس عورت کا نام ناشرہ بنت اوس بتلایا جاتا ہے، اور اس کی تعریف کا حاصل یہ ہے کہ میرا شوہر بہت نرم مزاج ہے، سخت اور بدخو نہیں ہے، بد اخلاق نہیں ہے، اس میں لذت جسمانی اور روحانی دونوں موجود ہیں. نازک بدن ہے کہ لپٹنے کو دل چاہے، نرم مزاج ہے کہ غصے کا نام ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ خوشبو میں مہکتا رہتا ہے. بعض روایت میں اس کے بیان میں ایک جملہ اور بھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اس پر غالب رہتی ہوں اور وہ لوگوں پر غالب رہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ میں جو اس پر غالب رہتی ہوں، میرا غالب رہنا اس کے عاجز اور ناکارہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو سب پر غالب رہتا ہے، تو میرا غالب رہنا اس پر میری محبت یا پھر اس کی شرافت کی وجہ سے ہے. یا تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے میں غالب رہتی ہوں، اس لیے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے تو वो समझता है कि बस मैं अपनी महबूबा का गुलाम बन जाऊं, यही समझता है, या फिर बड़ा शरीफ है। शोहरों के सिलसिले में ये बात है कि शरीफ शोहर वो कहलाते हैं कि औरतें जिन पर गालिब रहे। हदीस पाक में एक लफ्ज है कि यगलिबनल लईम, यगलिबनल करीम। क्या लफ्ज है? यगलिबनल करीम, ये करीम पर गालिब रहती हैं। वयगलिबहुन्नल लईम, और कमील लोग इन पर गालिब रहते हैं। बात समझ में आई? आदमी जब बदअखलाक होता है, सख्त मिजाज होता है, तो घर के अंदर क्या रहता है? गालिब रहने की कोशिश करता है। लेकिन जो हकीकत में शरीफ होगा ना, औरतें ही उस पर गालिब रहेंगी। देवबंद के अंदर हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के एक नवासे थे, जो वहां के म्यूनिसिपलिटी कारपोरेशन के चेयरमैन भी थे, हजरत मौलाना उस्मान साहब, और दारुल उलूम देवबंद के नायब मोहतमिम भी थे, कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में। बड़े खानदान के थे, हजरत शेखुल हिंद फ्रीडम फाइटर हैं मशहूर, उनके नवासे थे, तो सब इज्जत करते थे। उनकी ड्योली लगती थी, बैठक होती थी, उसमें हर किस्म के लोग आते थे, लीडर भी होते थे, पुलिस ऑफिसरान भी होते थे, उलामा भी होते थे बड़े बड़े। असर के बाद उनकी मजलिस होती थी। एक मरतबा एक साहब आए जो उस इलाके के एतबार से छोटे खानदान के थे, तो वो मौली साहब पर तंज करके कहने लगे, मौली साहब तुम्हारे यहाँ जो ना, तुम जो बड़े लोग हो, शेख ज़ादे, मशाइख ज़ादे, बड़ों की औलादें, हमने देखा तुम तो जोरू के गुलाम होते हो, अपनी जोरू के गुलाम होते हो। तो हजरत ने एक ठंडी सांस ली और कहा, हाँ भाई, शरीफ आदमी अपनी बीवियों के गुलाम ही होते हैं। क्या कहा? शरीफ आदमी अपनी बीवियों के गुलाम ही होते। हकीकत यह है कि ये इस हदीस का मफहूम है, वो कि औरतें शरीफ आदमियों पर गालिब रहती हैं, लेकिन कमीने उन पर गालिब रहते हैं। इनके अंदर बदअखलाकी होती है, सख्ती होती है, उजटपना होता है, मार तोड़ वाला मिजाज होता है, लेकिन ये पसंद नहीं किया गया। करम, नरम मिजाजी, हुस्ने अखलाक, प्यार मोहब्बत, हुस्ने माशरत, अफ़ दरगुजर, माफ़ करना, ये पसंद किया गया है इस्लाम के अंदर। और इसकी तारीफ है, जैसे ये औरत कहती है, ज़ौजी अल्मस्सु मस्वर्नब, मेरा जो शोहर है वो ऐसा है कि छूने में खरगोश जैसे खरगोश नरम होता है, वर्रीहु रीहु अर्नब, और खुशबू से महकता रहता है। तो शोहरों को ऐसे ही रहना चाहिए। जिस तरह से शोहरों की ख्वाहिश होती है कि हमारी बीवियां हमको अच्छी लगें, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी खुशबू इस्तेमाल करें, उनकी भी ये ख्वाहिश होती है कि उनके शोहर उनको अच्छे लगें, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी खुशबू इस्तेमाल करें, सही तरीके से रहें, बेवकूफ़ बन के न रहें। वकालती तासिया, नवी औरत कहती है, ज़ौजी रफ़ीउल इमाद, अज़ीमुर रिमाद, रफ़ीउल इमाद अज़ीमुर रमाद, तवीलुन नजात, करीबुल बैत मिनन नात। नवी औरत कहती है कि मेरे जो शोहर हैं रफ़ीउल इमाद, बड़े अज़ीमुश्शान हैं, बहुत अज़ीमुश्शान हैं। रफ़ीउल इमाद का मतलब कि बड़े बड़े सुतून। ये कहना चाहती है कि उनका घर भी बहुत बड़ा है, मालदार है, महल नुमा उनका घर है। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि रफ़ीउल इमाद का मतलब ये कि ऊंचे सुतूनों वाला घर है, यानी ऊंची जगह घर बना रखा है उन्होंने, ताकि दूर से आने वालों को नजर आ जाए, मुसाफिरों को नजर आ जाए यहाँ कोई रहता है, और आए फिर यहाँ आराम करें, ठहरे, खाए पिए। गोया सखावत की तरफ इशारा है। दोनों चीजें भी जमा हो सकती हैं इसके अंदर। अपने शोहर की मालदारी को भी बता रही है, वो ऊंचे घर वाला है, और ये भी कह रही है कि घर भी ऊंची जगह है उसका, ताकि लोगों को नजर आ जाए। और आय कहती है, बड़ा मेहमान नवाज है, अजीमुर रमादी, बड़ा मेहमान नवाज है, ऊंचे मकान वाला, बड़ी राख वाला है, बड़ी राख वाला है, अजीमुर रमाद। राख यानी बहुत ज्यादा राख। राख किसके ज्यादा होती है? जिसके खाना ज्यादा बनता है। मतलब ये कहना चाह रही है कि मेहमान बहुत आते हैं, قافلے کے قافلے آتے ہیں، کھانا بنتر رہتا ہے، راکھوں کا ڈھیر رہتا ہے، تو بڑا سخی ہے میرا شوہر، طویل النجادی، دراز قد والا ہے. دراز قد سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ عزت والا ہے. یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ وہ عزت والا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور اس کا مکان مجلس اور دار المشورے کے قریب ہے. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کے مکان کے اندر ہر وقت شورا لگی رہتی ہے، مجلس لگی رہتی ہے اس کے مکان کے اندر، اور لوگ آتے ہیں مشورہ کرتے ہیں، تو قوم کا بڑا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے اپنا مکان دار المشورہ کے قریب بنا رکھا ہے کہ اگر کسی کی ضیافت کی ضرورت ہو، مہمان نوازی کی ضرورت ہو، تو یہ نہ کہنا پڑے میرا گھر تو صاحب وہاں ہے. بہت سے لوگ آفس اس لیے بناتے ہیں کہ مہمان آئے تو وہیں سے ان کو ٹرکا دیا جائے. کہتے صاحب گھر تو بہت دور ہے، کیا کریں، اگر قریب ہوتا تو آپ کو لے کے چلتا اور آپ کو یہ کھلاتا. دور سے دور ہی کر دیتے ہیں. لیکن جو سخی لوگ ہوتے ہیں وہ انتظار میں رہتے ہیں کوئی آئے ہمارے دسترخوان پر بیٹھے کھائے، اور ان کی تلاش رہتی ہے مہمانوں کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر مہمان آئے ہوئے 3 دن ہو جاتے تو رونے لگتے، کہتے ایسا لگتا ہے اللہ پاک ہم سے ناراض ہو گیا ہے. تو مہمان کا آنا تو رحمت ہے، لیکن ہم لوگوں نے اپنے یہاں سے یہ ماحول ختم کر دیا ہے، اور یہ سوچتے ہیں بس بہتر ہے کوئی نہ ہے. اس لیے جو برکتیں ملنی چاہیے ہماری کمائی میں وہ برکتیں نہیں دیکھتی، گھروں میں جو برکتیں رہنی چاہیے وہ برکتیں نظر نہیں آتی. اور ایسا ماحول ہوگا کسی کے مہمان آنے لگے زیادہ تو سامنے والوں کو کی نگاہیں اٹھ جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں نگاہیں، حسد کی نگاہیں بھی ہونے لگتی ہیں، بھائی کہاں سے آ رہا ہے، کیسا آ رہا ہے، کیوں کھلا رہا ہے، کیا مطلب ہے اس کا. حالانکہ جب مہمان نوازی ہو، اللہ کے لیے ہو، للہ فللہ ہو، تو پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے، اللہ روزی کے راستے کھولتے ہیں، کئی راستے کھولتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ عورت کہتی ہے قریب البیت من الناس، مجلس شورا کے قریب گھر ہے، اس لیے شورا کے اور مجلس کے قریب گھر رکھا ہے میرے شوہر نے کہ مہمان آئے تو ان کو پریشانی نہ ہو ضیافت کرنے میں، فوراً گھر میں آدمی دوڑا دیا جائے اور جو کچھ ہے حاضر کر دیا جائے. قالت العاشرہ، دسویں عورت کہتی ہے، زوجی مالک وما مالک خیر من ذالک، کہ میرا شوہر تو مالک ہے، مالک ہے. اور فرمایا یہ مالک کی خبر کیا بتاؤں، جتنی اب تک احوال بتائے نا عورتوں نے اپنے شوہروں کے، ان سب سے بہتر ہے. لہو ابل کثیرات المبارکی، یہ کہتی ہے کہ اس کے اونٹ بہت ہیں جو اکثر مکان کے قریب بٹھائے جاتے ہیں، چراگاہ میں چرنے کے لیے کم بھیجے جاتے ہیں، قلیلات المسارحی، بہت سارے اونٹ ہیں اور گھر کے قریب ہی رکھے جاتے ہیں، چراگاہ بھی نہیں بھیجے جاتے. کیوں؟ چراگاہ بھیج دیے گئے، مہمان آئے تو ان کو وہاں سے لانے میں دیر لگے گی، اس لیے قریب ہی رکھے جاتے ہیں. جیسے مہمان آئے فوراً حکم ہوا اور ذبح کیے اور مہمانوں کے سامنے ان کو رکھ دیا. اور کہتے ہیں، کہتی ہے، اذا سمعت صوت المزہری ایقن انہن حوالک، جب وہ سنتے ہیں نا باجے کی آواز کو تو انہیں یقین ہو جاتا ہے وہ بس ذبح ہونے والے، ہلاک ہونے والے، قریب رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں. جیسے ہی کوئی قافلہ آیا تو استقبال میں یہ جو مالک ہے یہ فوراً باجہ بجواتا ہے، باجے وغیرہ سے ان کو استقبال کرتا ہے. تو جیسے ہی یہ استقبال وغیرہ استقبال کی محفل ہوتی ہے، استقبالیہ منعقد ہوتا ہے، تو فوراً وہ سمجھ جاتا ہے اوہ ہمارا ٹائم آ گیا، اب یقین کر لیتے ہیں اب ہم سارے کے سارے اب ذبح ہونے والے ہیں. اب آتی ہیں 11ویں عورت جن کا نام ہے ام زرع. یہ کیا کہتی ہیں؟ انہوں نے کافی لمبی تعریف کی ہے اور اسی بنیاد پر حدیث کا نام بھی حدیث ام زرع ہے. اور یہ حدیث سنانے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسا ام زرع کے لیے ابو زرع تھے، اس کے شوہر تھے، ایسی تعریف کی ہے اپنے شوہر کی، ایسی تھی. یہ ذرا لمبی ہے، اس لیے انشاءاللہ آنے والی جمعرات کو یہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا غفار اغفر لنا يا رحمن ارحمنا يا تواب تب علينا يا ستار استرنا صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمن